عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کا آغاز حسب معمول ایرانی اخبارات سے کرتے ہیں۔ پہلے روزنامہ کیہان کی بعض اہم سرخیاں۔ 10 فروری کی ریلیوں میں عوام نے وسیع شرکت کے ذریعے دشمن کی تباہ کن سرد جنگ اور انقلاب اسلامی اور بانی انقلاب اسلامی کے خلاف مسلسل پروپیگنڈے کے باوجود دنیا کو واضح پیغام دیا ہے۔ ایران کی وزارت دفاع اور مسلح افواج کے اعلی عہدیداروں سے ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا بیان۔ روس کا یوکرین کے اہم فوجی مراکز پر وسیع حملہ۔ سوشل میڈیا پر غاصب صہیونی حکومت کے مظالم کی تصاویر شائع ہونے پر شام میں جولانی حکومت کو شدید غصہ۔ اور اب روزنامہ جمہوری اسلامی کی کچھ اہم سرخیاں۔ غزہ کے باشندوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنا جنگی جرم ہے۔ اقوام متحدہ ملک کی دفاعی طاقت، دوستوں کے لیے باعث فخر اور دشمنوں کے لیے خوف کا باعث ہے۔ وزارت دفاع کے حکام سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات۔ پہلے روزنامہ ایکسپریس کی بعض اہم سرخیاں۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان 24 معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط، تجارت $5 ارب تک لانے پر اتفاق۔ پاکستان اور ترکی مل کر آزاد فلسطینی ریاست کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا بیان۔ عمران خان سے گنڈاپور کی ملاقات، شیر افضل مروت سے متعلق اہم گفتگو۔ اب روزنامہ ڈان کی بعض اہم سرخیاں۔ ترکیہ کے ساتھ دفاع تجارت کے 24 معاہدے، اردوان کے دورے سے فائدہ ہوگا، شہباز شریف۔ پی ٹی آئی حکومت کے بعد پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دو طرفہ تجارت میں ریکارڈ کمی۔ یوکرین کے بغیر کوئی بات نہیں ہو سکتی، ٹرمپ کے بیان پر برطانیہ اور نیٹو کا رد عمل۔ اور پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ مجھے کسی کا خط نہیں ملا، اور اگر کوئی خط ملا بھی تو نہیں پڑھوں گا، کوئی خط ملا تو وزیر اعظم کو بھیجوا دوں گا۔ سمعین، اب روزنامہ جسارت کا آج کا اداریہ، جس کا عنوان ہے غزہ میں ٹرمپ کا اصل ہدف۔ اس ضمن میں اخبار نے لکھا ہے کہ دوسری صدارتی مدت میں صدر ٹرمپ نے آتے ہی جو طوفانی ہلچل پیدا کی، اس کے آفٹر شاکس کے بعد وہ اپنے فیصلوں سے رجوع کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے اقتدار سنبھالنے کے 48 گھنٹوں میں ہی انٹرنیشنل ٹریڈ اور اکانومی ہچکولے کھاتی نظر آنے لگی۔ انہوں نے میکسیکو، کینیڈا اور چین پر بھاری ٹیریف اور ٹیکسز لگا کر ٹریڈ وار چھیڑ دی۔ جواباً ان ملکوں نے بھی امریکہ پر بھاری ٹیکس اور ٹیریف لگانے کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ نے فوراً یو ٹرن لیتے ہوئے میکسیکو اور کینیڈا پر 25% ٹیریف 1 مہینے کے لیے مؤخر کر دیا۔ چین کی امپورٹ پر 10% ایکسٹرا ٹیکس لگانے کے معاملے پر بھی پیچھے ہٹتے ہوئے کہا کہ وہ اس معاملے پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ گرین لینڈ پر قبضے اور کینیڈا کو امریکہ کا 51واں صوبہ بنانے کے معاملے میں بھی ان کا جوش ماند پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ دیگر معاملات پر بھی وہ اپنے بنیادی موقف میں لچک پیدا کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اگر کسی معاملے میں وہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں تو وہ غزہ کا معاملہ ہے۔ غزہ ان کے خیال میں وہ آسان ترین ہدف ہے جسے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ 4 فروری 2025 کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھ کر جب صدر ٹرمپ یہ اعلان کر رہے تھے کہ امریکہ غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لے گا، ہم اس کے مالک ہوں گے، تو اس سے امریکی صدر کے فکری بانجھ پن اور بے لگام شہدے پن کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ صاحب دماغ کے بجائے ایسے شخص نظر آ رہے تھے جس کی ذہانت خشک ہو چکی ہو، جو دنیا کو محض ریئل اسٹیٹ کی نظر سے دیکھتا ہو، انسانی بستیاں جس کے لیے محض کارنر پلاٹ ہوں۔ ایسا خیال تو کسی اسرائیلی وزیر اعظم کو کبھی کسی بین الاقوامی فورم پر پیش کرنے کی جرت بھی نہیں ہوئی۔ غزہ کی نسلی صفائی کے منصوبے کو صدر ٹرمپ کی بکواس کرنے کی عادت بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک تحریری بیان تھا جسے صدر ٹرمپ ایک کاغذ پڑھتے ہوئے اعلان کر رہے تھے، جس کا ایک ایک جملہ، نقطہ اور شوشہ بھی بہت دھیان اور باریک بینی سے سوچ سمجھ کر تحریر کیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ کسی ٹی وی شو کے میزبان یا کوئی عام سیاست دان نہیں، دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے صدر ہیں جس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اپنی ایک قیمت اور قوت رکھتے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 7 اکتوبر حملے کے بعد کے غزہ کے مستقبل کا جواب دے دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے ہماری سرزمین پر بدترین قتل عام کیا، وہ ہمیشہ کے لیے اپنی زمین کھو دیں گے۔ اب ہم بالآخر خدا کی مدد سے فلسطینی ریاست کے خطرناک خیال کو ہمیشہ کے لیے دفنانے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدر ٹرمپ نے اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والے نازک معاہدے کے عملاً ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ جنگ بندی معاہدے پر آخری کیل ٹھونک دی ہے۔ اب معاہدے پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ کب تحریک حماس اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل کرتی ہے، اور کب 21 لاکھ اہل غزہ کو ختم کر دیا جائے یا ان کے آبائی علاقوں سے بے دخل کر کے دنیا بھر میں تتر بتر کر دیا جائے، تاکہ وہاں ٹرمپ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اپنے پارٹنرز کی مدد سے مستقبل کا مڈل ایسٹ یا ساحلی تفریح گاہ بنا سکیں اور اسے نائس پلیس اور بیسٹ ان دی ورلڈ پلیس بنا سکیں۔ اور سامعین، پاکستانی اخبارات کے بعد اب ہندوستانی اخبارات کا جائزہ۔ پہلے پیش ہیں روزنامہ اردو ٹائمز کی کچھ اہم سرخیاں۔ یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج۔ یکساں سول کوڈ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے خلاف ارشد مدنی۔ وزیراعظم اور فرانس کے صدر میکرون کی ملاقات۔ تعلقات کو مضبوط بنانے اور عالمی چیلنجوں کو حل کرنے پر بات چیت۔ کشی نگر مسجد پر بلڈوزر کار روائی پر مایاوتی نے اٹھایا سوال، حکومت سے مذہبی تفریق پر روک لگانے کا مطالبہ۔ بھارت نے مذہبی اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر میں 2024 میں 74% اضافہ۔ فوج کے بارے میں مبینہ طور پر ہتک آمیز ریمارکس، عدالت نے راہل گاندھی کو 24 مارچ کو طلب کر لیا۔ امانت اللہ خان کے خلاف سنگین دفعات میں مقدمہ۔ اور غزہ صرف فلسطینیوں کا ہے، چین نے ٹرمپ منصوبے کو مسترد کر دیا۔ سامعین، اب پیش ہیں روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کے اداریے کے اہم اقتباسات۔ اداریے کا عنوان ہے ٹرمپ کے فیصلوں پر روک۔ اخبار لکھتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بعض فیصلوں سے دنیا بھر میں کہرام مچا ہوا ہے۔ دنیا کی بعض اہم مملکتوں نے امریکی صدر کے فیصلوں کے جواب میں اپنی حکمت عملیاں وضع کرنا شروع کر دی ہیں۔ البتہ خاص بات یہ بھی ہے کہ صدر امریکہ کو خود اپنے ملک میں بھی اپنے حالیہ اقدام کی وجہ سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکہ کا ایک بڑا طبقہ امریکی صدر کے فیصلوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور نتیجتاً ڈونلڈ ٹرمپ کے بعض فیصلے امریکی عوام کے لیے بھی موجب اضطراب بن رہے ہیں۔ عوام تو عوام، بعض جج صاحبان نے بھی امریکی صدر کے حالیہ فیصلوں پر روک لگائی، جو یہ واضح کرنے کے لیے بہرحال کافی ہے کہ صدر امریکہ کے بعض فیصلے یقیناً ایسے ہیں جو آئینی ضابطوں کے منافی ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ ذہن نشین رہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر امریکہ کا دوسری مرتبہ عہدہ سنبھالا تھا تو انہوں نے اپنے متواتر فیصلوں کے ذریعے امریکی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ انہوں نے سابقہ صدر کے بعض فیصلوں کو مسترد کرنے کا حکم نامہ تو جاری کیا ہی تھا، ساتھ ہی ساتھ بعض ایسے ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کر ڈالے تھے جن کے ذریعے ضابطوں میں ترمیم کو یقینی بنانا تھا۔ بڑی تعداد میں صدارتی حکم ناموں کے اجرا کے فوراً بعد پیدا ہونے والی اس طرح بھی کیفیت الگ الگ انداز سے ظاہر کی جانے لگی۔ اسی درمیان امریکی صدر کے بعض فیصلوں سے عدم اتفاق کا مظاہرہ کرنے والی طاقتوں نے ٹرمپ کی بڑھتی طاقت کو روکنے کے لیے عدالتی چارہ جوئی کو بھی یقینی بنانے کی کوشش کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یکے بعد دیگرے امریکہ کی مختلف عدالتوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے کم از کم نصف درجن ایسے فیصلوں پر عمل درآمد کو روکنے کا فیصلہ کیا جنہیں ٹرمپ کے اہم فیصلوں کے طور پر دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ امریکہ کی مختلف عدالتوں کے ذریعے ٹرمپ کے احکامات پر روک لگائے جانے کا رد عمل یہ سامنے آ رہا ہے کہ حکمران طبقہ اپنی خفت مٹانے کے لیے امریکی ججوں کے خلاف غیر متوازن تبصرہ کرنے لگ گیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ منفی رائے زنی کرنے والوں میں خود صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 25 بہمن، 14 شعبان المعظم اور 13 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس بہمن سن 1367 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سلمان رشدی کے ارتداد کا فتویٰ صادر کیا۔ سلمان رشدی نے اپنی توہین آمیز کتاب شیطانی آیات میں اسلام، قرآن، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مقدس ہستیوں کی انتہائی احمقانہ انداز میں توہین کی ہے۔ اس کتاب کی اشاعت میں مغربی حکومتوں نے سلمان رشدی کی وسیع سطح پر حمایت کی، جس سے آزادی کے نام پر مسلمانوں کے خلاف مغربی دنیا کی گھناؤنی سازش کا پتہ چلتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے نے مسلمانوں کے درمیان بیداری پیدا کی، جس کے نتیجے میں چند سامراجی اور سامراج کے پٹھو ملکوں کو چھوڑ کر دنیا کے اکثر ممالک میں اس توہین آمیز کتاب پر پابندی لگا دی گئی۔ چودہ شعبان المعظم سن 639 ہجری قمری کو معروف فقیہ، طبیب اور ریاضی داں ابن یونس کی وفات ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور اس کے بعد ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ وہ ان دانشوروں میں سے تھے جن کو مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے قاہرہ کے مختلف مدارس میں تدریس کے فرائض بھی انجام دیے۔ ابن یونس نے بہت سی گراں قدر کتابیں بھی لکھی، جن میں علم نجوم کے موضوع پر ان کی اہم ترین کتاب یادگار کے طور پر موجود ہے۔ چودہ شعبان المعظم سن 842 ہجری قمری کو مشہور مسلمان فقیہ اور ادیب ابن مرزوق حفید نے وفات پائی۔ انہوں نے نوجوانی میں حج کے لیے دو سفر کیے، جن کے دوران وہ قسطنطنیہ، اسکندریہ اور قاہرہ شہروں سے گزرے اور وہاں کے مشہور دانشوروں اور علماء سے تعلیم حاصل کی۔ واضح رہے کہ مرزوق خاندان کے بعض افراد نے فقہ، ادب اور سیاست کے میدان میں خوب نام کمایا۔ ان میں سے ابن مرزوق حفید نے اپنے زمانے کے عوام کی اسلامی ثقافت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ان کی اہم کتابوں میں الحدیقہ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ چودہ شعبان المعظم سن 1301 ہجری قمری کو ایران کے معروف شاعر اور مصنف مرزا مرتضی خان فرہنگ تہران میں پیدا ہوئے۔ وہ 7 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے باوجود انہوں نے بڑی محنت اور کوشش کر کے تعلیم حاصل کی۔ مرتضی فرہنگ آئینی تحریک شروع ہوتے ہی اس میں شریک ہو گئے تھے۔ انہوں نے سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ صحافتی سرگرمیوں کو بھی جاری رکھا اور فرہنگ، خاورستان اور پائے تخت نامی اخبارات نکالے۔ اس ایرانی مصنف نے ایک عرصہ ویانا، استنبول، پیرس اور سوئٹزرلینڈ میں گزارا اور اس دوران اپنی تعلیم کی تکمیل کے ساتھ ساتھ دینی علوم و معارف کی ترویج و اشاعت میں بھی مشغول رہے۔ وہ تصنیف کے ساتھ اچھے شعر بھی کہتے تھے۔ ان کے اشعار زیادہ تر ایران، فرانس اور ترکی کے اخبارات میں چھپتے تھے۔ تیرہ فروری سن 1258 عیسوی کو عباسی حکمرانوں کا دارالحکومت بغداد ہلاکو خان کے قبضے میں آ گیا۔ اس زمانے میں بغداد پر آخری عباسی حکمران کی حکومت تھی۔ وہ بغداد پر منگولوں کے حملے کے بعد ہلاکو خان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس طرح عباسی خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ منگولوں کے اس حملے میں بغداد کی محافظ فوج اور اس شہر کی آدھی آبادی کا قتل عام ہوا اور بہت سی تاریخی عمارتیں، جن میں بغداد کا بڑا کتب خانہ بھی شامل تھا، نظر آتش کر دیا گیا۔ اس کتب خانے کی نفیس اور قیمتی کتابوں کی ایک بڑی تعداد کو دریا برد کر دیا گیا۔ 13 फरवरी सन 1883 को जर्मन मूसीकार रिचर्ड वॉगनर का 70 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। वो बचपन में ही यतीम हो गए थे। उन्होंने मूसीकी में बहुत महारत हासिल की थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत उम्दा धुनें तरतीब दी। 1850 के अशरे में वो इनकलाबियों की सफ में शामिल हो गए और इनकलाबियों की शिकस्त के नतीजे में उन्हें मजबूरन 13 साल जर्मनी से बाहर रहना पड़ा। तेरह फरवरी सन 1905 ईस्वी को पाकिस्तान की खातून अव्वल, पाकिस्तान की पहली खातून सफीर, पहली खातून गवर्नर और जामिया कराची और जामिया सिंध की पहली खातून चांसलर बेगम राना लियाकत अली खान पैदा हुई। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से माशियात में एमए किया और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से टीचर ट्रेनिंग की डिग्री हासिल की। सन 1933 ईस्वी में नवाब ज़ादा लियाकत अली खान के साथ रिश्ते इज़दवाज में मुंसलिक हुईं और तहरीके पाकिस्तान में हिस्सा लिया। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने पाकिस्तान वुमेन वॉलंटियर सर्विस और आल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन APWA कायम की। उन्होंने सन 1952 ईस्वी में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और 14 नवम्बर सन 1954 ईस्वी को उन्हें हॉलैंड में पाकिस्तानी सफीर मुकर्रर किया गया। इसके बाद इटली और ट्यूनिस में भी इस ओहदे के फराइज अंजाम दिए और कई बरस तक सिंध की गवर्नर रहीं। उन्होंने 13 जून सन 1990 को वफात पाई। और 13 फरवरी सन 1911 ईस्वी को उर्दू के मारूफ शायर फैज अहमद फैज पाकिस्तान के शहर सियालकोट में पैदा हुए। वो तरक्की पसंद तहरीक के बड़े शायर समझे जाते हैं। उन्होंने उर्दू को बैन अलाक़वामी सतह पर मुतारिफ करवाया। फैज अहमद फैज ने कैदो बंद की सोहबतें भी बर्दाश्त की और जिलावतनी की जिंदगी भी गुजारी। नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदान नामा, दस्ते तह संग, सरे वादी सीना, शामे शहरे यारा और मेरे दिल मेरे मुसाफिर उनके मशहूर मजमूहाए कलाम हैं। इसके अलावा नसर में मीज़ान, मताए लोह व कलम, हमारी कौमी सकाफत जैसी उनकी किताबें यादगार हैं। 20 नवंबर 1984 को लाहौर में फैज अहमद फैज का इंतकाल हुआ। समीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम यादों के झरोके का वक्त भी यहीं पर खत्म होता है।
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، منافقت بہت ہی بری صفت ہے جو شاید وقتی فائدہ تو پہنچا دے لیکن اس کا نقصان دیر پا ہے۔ اس سے انسان کی شخصیت اور عزت اس طرح ختم ہو جاتی ہے کہ لوگ اس سے دوری اختیار کرنے لگتے ہیں۔ اس سلسلے میں فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدترین بندہ وہ منافق ہے جس کے دو چہرے اور دو زبانیں ہوں، اپنے بھائی کو دیکھ کر اس کی خوب تعریف کرے اور اس کی غیر موجودگی میں اسے ذلیل کر دے۔ جب بھائی کو کچھ ملے تو یہ حسد کرے، اور جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو اسے چھوڑ دے۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام، اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلیٹن آپ سن سکیں گے، لیکن اب سماعت فرمائیں ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
عزیز سامعین، ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام بھی پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، 13 فروری ریڈیو کا عالمی دن ہے، اور ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ریڈیو کا عالمی دن 13 فروری کو منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ سے وابستہ ادارے یونیسکو کی طرف سے سن 2011 میں ریڈیو کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس دن کو، یعنی 13 فروری کو، ریڈیو کا عالمی دن قرار دیا گیا، اور اس کے بعد سے ہر سال 13 فروری کو ریڈیو کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ لیکن 13 فروری ہی کیوں؟ تو آئیے اس سلسلے میں آپ کو بتا دیں کہ ریڈیو کے عالمی دن 13 فروری کا تعلق سن 1946 عیسوی سے ہے۔ 13 فروری کا دن وہ دن ہے جب اقوام متحدہ نے پہلی بار اپنے ریڈیو کا آغاز کیا، تاکہ اس طریقے سے اپنی فعالیت اور اپنے امور سے پوری دنیا کے لوگوں کو آگاہ کر سکے۔ تو اسی لیے ریڈیو کے عالمی دن کے لیے 13 فروری کا دن معین کیا گیا۔ ریڈیو کی ایجاد 19ویں صدی عیسوی کے اواخر میں ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کے بعد ہوئی۔ ریڈیو نے بہت تھوڑے وقت میں ہی لوگوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو نے عالمی جنگوں کے دوران خبر رسانی میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ ذرائع ابلاغ کے میدان میں بہت سی ایجادات ہونے کے باوجود ریڈیو اب بھی ابلاغیات کا ایک مضبوط ترین وسیلہ شمار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وسیلہ سستا ہے، اور مالی لحاظ سے معاشرے کے ہر طبقے کے افراد ریڈیو کے ذریعے دنیا سے اپنا ناتا جوڑ سکتے ہیں اور دنیا کے حالات و واقعات سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں، کسی بحران کے وقت یا آسمانی آفات یا کسی ہنگامی حالت کے موقع پر امداد رسانی کے سلسلے میں ریڈیو کا کردار کلیدی ہوتا ہے۔ نیز لوگوں کی سماجی زندگی کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل وسیلہ ہے۔ یونیسکو کی طرف سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق پوری دنیا میں ریڈیو ٹرانسمیٹروں کی تعداد 2019 عیسوی تک تقریباً 44,000 تھی، اور بعض علاقوں میں ریڈیو ٹرانسمیٹروں کی تعداد میڈیا کے دیگر کسی بھی شعبے کے ٹرانسمیٹروں سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر افریقہ میں ریڈیو ٹرانسمیٹروں کی تعداد اس بر اعظم میں اخباروں اور ٹی وی چینلوں سے زیادہ ہے۔ افریقہ میں 80-90% کے درمیان خاندانوں تک ریڈیو کی آواز پہنچتی ہے، اور آبادی کی اکثریت کے لیے ریڈیو ہی رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ تنزانیہ کے 83% افراد اور زیمبیا میں 85% افراد ریڈیو کی خبریں سنتے ہیں۔ عام خیال کے برخلاف ترقی یافتہ ممالک میں بھی ریڈیو بڑے پیمانے پر سنا جاتا ہے۔ سن 2017 میں سامنے آنے والے اعداد و شمار کے مطابق صرف 3 ممالک اسپین، اٹلی اور جرمنی میں ہی ریڈیو ٹرانسمیٹروں کی تعداد 2300 سے زیادہ تھی۔ ریڈیو نے برسوں کی فعالیت کے دوران مختلف میدانوں میں اپنے اثرات مرتب کیے ہیں۔ یہ صوتی ذریعہ ابلاغ شہری مراکز سے دور واقع علاقوں میں یا جن علاقوں میں انٹرنیٹ اور بجلی تک رسائی محدود ہے، وہاں دنیا والوں کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ریڈیو کے دیگر اثرات میں مختلف عقائد اور مختلف ادیان و مذاہب کے لوگوں اور مختلف گروپوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے۔ اس سے لوگوں کے درمیان اختلاف اور لڑائی جھگڑے پیدا نہیں ہوتے، یا ہوتے ہیں تو جلد ہی ان کا حل نکل آتا ہے۔ جن علاقوں میں قومی، قبائلی یا دیگر لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر ریڈیو تشدد اور تنازعات پیدا نہ ہونے کا سبب بھی بن سکتا ہے اور لوگوں کو پرام زندگی گزارنے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ سامعین، جہاں تک ریڈیو کے موجود کا تعلق ہے تو آپ میں سے بہت سے سامعین یقیناً یہ جانتے ہوں گے کہ ریڈیو کس کی ایجاد تھا۔ جی ہاں، ریڈیو گوگ لیل مور مارکونی نے ایجاد کیا تھا۔ مارکونی اطالوی برقی انجینئر یا الیکٹریکل انجینئر تھے، جو سن 1874 میں پیدا ہوئے تھے۔ 12 دسمبر سن 1901 عیسوی کو مواصلات کی تاریخ میں پہلی بار ریڈیائی لہروں کے ذریعے ایک جملہ اٹلی کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک نشر کر کے پہنچایا گیا۔ اس طرح مواصلات کی دنیا میں ایک نئے باب کا آغاز ہو گیا۔ اس جملے کو نشر کرنے اور نشر کرنے والی مشین کو ایجاد کرنے والے سائنسدان کا نام مارکونی تھا۔ ماہر طبعیات مارکونی کو بچپن سے ہی تکنیکی امور میں دلچسپی تھی اور انہوں نے صوتی لہروں سے متعلق تحقیق کی۔ انہی تحقیقات کے نتیجے میں وہ ریڈیو کی ایجاد میں کامیاب ہوئے اور کچھ عرصے کے بعد وائرلیس کو مکمل کیا۔ بعض ماہرین ایک دیگر سائنسدان نکولا ٹیسلا کو ریڈیو کا موجد قرار دیتے ہیں، لیکن مشہور یہی ہے اور اکثر ماہرین کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ ریڈیو کے موجد مارکونی ہیں۔ بہرحال اپنی پیدائش کے وقت سے اب تک ریڈیو کی کارکردگی بہت زیادہ وسیع اور متنوع رہی ہے۔ ریڈیو کی پہلی کارکردگی مورس کوڈ کے ذریعے بحری بیڑوں کے لیے زمین اور بحری جہازوں کے درمیان پیغامات کی ترسیل کی غرض سے ٹیلی گراف کی شکل میں انجام پائی۔ پیغامات کی یہ ترسیل سن 1905 عیسوی میں سوشیما جنگ کے دوران جاپانی اور روسی افواج کے مابین ہوئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران بھی بحری اور بری فوج کے درمیان رابطے اور احکامات کی ترسیل کے لیے ریڈیو کا استعمال ہوا۔ اس جنگ میں جب برطانیہ نے سمندر میں لگے تار کاٹ دیے تو جرمنی نے پیغام رسانی کے لیے ریڈیو سے استفادہ کیا تھا، لیکن ریڈیو کے مختلف پروگرام سن 1909 عیسوی سے کیلیفورنیا میں سن جوز نامی ایک شخص کے ذریعے شروع ہوئے اور سن 1920 عیسوی میں سامعین کی طرف سے پوری طرح سے قبول کیے جانے کے بعد خاص طور سے امریکہ اور یورپ میں یہ پروگرام عام ہو گئے۔ سن 1920 اور 1930 کے درمیان ریڈیو پروگراموں کے ساتھ ساتھ براہ راست پروگرام بھی سب جگہ عام ہو گئے۔ ریڈیو کی ایجاد کو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لہذا دیگر شعبوں کی طرح ریڈیو سے متعلق امور اور ساز و سامان میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں تیز رفتار ترقی کے سبب ریڈیو کا تکنیکی کام آسان ہو گیا ہے اور وقت بھی کم لگتا ہے۔ پہلے کیسٹ اور ریل استعمال ہوتی تھی، لیکن اب ان کا زمانہ ختم ہو چکا ہے اور اس کی جگہ ڈیجیٹل سسٹم نے لے لی ہے۔ مثلا پہلے ریکارڈ شدہ پروگراموں اور رپورٹوں کی ایڈیٹنگ میں ریل کاٹنے اور جوڑنے کے لیے بلیڈ اور ٹیپ کا استعمال ہوتا تھا، لیکن اب ڈیجیٹل سافٹ ویئر کے ذریعے آسانی کے ساتھ سارے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ بہرحال 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے اور میڈیا میں نئے اور مختلف ذرائع مثلاً انٹرنیٹ وغیرہ کا اضافہ ہونے کے بعد بھی ریڈیو کی افادیت میں کمی نہیں آئی ہے، اور سامعین نے اب بھی اپنا رشتہ ریڈیو سے ختم نہیں کیا ہے۔ ریڈیو پروگرام انٹرنیٹ کے ذریعے بھی نشر ہوتے ہیں، لہذا بہت سے لوگ اب ریڈیو سیٹ کے بجائے انٹرنیٹ کے مختلف ذرائع سے ریڈیو پروگرام سنتے ہیں۔ ایران میں پہلے وائرلیس ریڈیو ٹرانسمیٹر نے سن 1927 سے کام کرنا شروع کیا، لیکن ایران میں ریڈیو کے ابتدائی اقدام کا تعلق سن 1935 سے ہے۔ سن 1941 میں ایران میں پہلی بار ریڈیو کا ادارہ قائم اور ایک چھوٹے سے اسٹوڈیو میں ریڈیو نشریات کا آغاز ہوا۔ تہران میں قائم یہ ادارہ شروع میں ڈاکو تار کی وزارت کے ماتحت تھا، اور ریڈیو نشریات 2 کلو واٹ اور 32 کلو واٹ کے 2 ٹرانسمیٹروں سے میڈیم ویو اور شارٹ ویو پر نشر کی جاتی تھی۔ ریڈیو تہران کے قیام کے 5 سال بعد آہستہ آہستہ اس کا دائرہ ایران کے دوسرے شہروں تک پھیل گیا۔ 11 فروری 1979 کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ریڈیو کی نشریات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ ریڈیو تہران سے اس وقت دنیا کی اہم زبانوں میں پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں، جنہیں پوری دنیا میں سامعین کی ایک بڑی تعداد سنتی اور پسند کرتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہماری ڈاکٹرائن دفاعی ہے، لیکن ہر جارحیت کا دندان شکن جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ایران کے دشمنوں کو فضائیہ کے سربراہ کا انتباہ۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس نے غزہ پٹی سے فلسطینیوں کی جبری منتقلی کے منصوبے اور منصوبہ سازوں کے خلاف اور ملت فلسطین کی حمایت میں جمعہ، سنیچر اور اتوار کو ریلیاں نکالنے کی اپیل کی ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردغان کا پاکستان کا دورہ، پاکستان کے اعلی حکام سے ملاقاتیں۔ اور ٹرمپ اسرائیلیوں کو فلسطین سے لے جا کر واشنگٹن اور نیو یارک میں بسائیں، امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
ایرانی فوج کی فضائیہ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ہم دنیا کے تمام ممالک، پڑوسیوں، دوستوں اور دشمنوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا ڈاکٹرائن دفاعی ہے، لیکن دشمن کے ہر حملے کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ بریگیڈیئر جنرل حمید واحدی نے شہید ستاری یونیورسٹی میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران انقلاب کے آغاز سے ہی فضائیہ کے کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فضائیہ انقلاب کے زمانے میں بھی اور دفاع مقدس کے دوران اور ہر دور میں مؤثر رہی ہے۔ جنرل واحدی نے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ آج ہمیشہ سے زیادہ الرٹ ہے اور ملکی صنعت کے دم پر اپنے پیروں پر کھڑی ہے، اور ہم اپنے تمام ساتھیوں اور پائلٹوں پر فخر کرتے ہیں، اور انہوں نے وعدہ صادق میں ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی صورتحال میں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ ایران شام میں آزاد انتخابات اور جامع قومی گفتگو کے ذریعے ہمگیر حکومت کی تشکیل کی حمایت کرے گا۔ شام کے سلسلے میں سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امیر سعید ایروانی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران شام کی عرضی سالمیت، اقتدار اعلیٰ، خود مختاری اور وحدت کا قائل ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام کے مستقبل کا تعین اس ملک کے عوام کے ذریعے کسی بھی غیر ملکی مداخلت کے بغیر ہونا چاہیے۔ امیر سعید ایروانی نے صہیونی حکومت کو شام کے لیے مستقل خطرہ قرار دیا اور کہا کہ تل ابیب سلامتی کونسل کی تمام قراردادوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ جولان سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہے، بلکہ شام کی فوجی اور تحقیقاتی تنصیبات پر مسلسل حملے کر رہا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ میں امریکی سفارتکار ڈوروتھی شی کی جانب سے تہران پر شام کے استحکام اور سلامتی کو نقصان پہنچانے کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں اور ان کا مقصد بین الاقوامی برادری کو حقائق سے گمراہ کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ میں امریکی نائب مندوب نے کہا ہے کہ امریکہ کا ماننا ہے کہ سلامتی کونسل کے ارکان کو شام میں موجود گروہوں کی حکومت میں وسیع نمائندگی کی حمایت کرنا چاہیے۔ امریکی سفارتکار نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران کے اثر و رسوخ اور شام میں اس کی موجودگی کے منفی ارادے کی علامتیں مل رہی ہیں، بنابراین بقول ان کے اجتماعی طور پر ایران سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ شام کے استحکام اور سلامتی کو نقصان پہنچانا بند کر دے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے امریکی سفارتکار کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ بے بنیاد الزامات عالمی برادری کی توجہ حقائق سے ہٹانے کے لیے لگائے جا رہے ہیں۔ صہیونی حکومت نے دھمکی دی ہے کہ اگر فلسطینی استقامتی فورسز اس ہفتے کے آخر تک اسرائیلی قیدیوں کو رہا نہیں کریں گی تو نئی جنگ شروع ہو جائے گی، اور وہ اس علاقے سے فلسطینیوں کے اخراج کے امریکی صدر کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دے گی۔ صہیونی حکومت کی یہ دھمکی ایسی صورت میں سامنے آئی ہے کہ تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ وہ قیدیوں کی رہائی کے لیے امریکہ اور اسرائیل کی دھمکیوں اور دباؤ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گی اور سمجھوتے کے مطابق عمل کرے گی۔ مصر اور قطر اپنی ثالثی کے ذریعے غزہ جنگ بندی سمجھوتے کو بچانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے حماس کے سینئر مذاکرات کار خلیل الحیا مذاکرات کا جائزہ لینے کے لیے قاہرہ گئے ہوئے ہیں۔ غزہ میں 15 مہینے کی جنگ کے بعد جنگ بندی عمل میں آئی تھی، اور حماس صہیونی جیلوں میں قید فلسطینیوں کی رہائی کے بدلے صہیونی قیدیوں کو بتدریج رہا کر رہی تھی، لیکن اس وقت جنگ بندی سمجھوتے کو سخت خطرہ درپے اس وقت جنگ بندی منصوبے کو سخت خطرہ درپیش ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر جنگ اسرائیل کاتس نے دھمکی دی ہے کہ اگر سنیچر تک اسرائیلی قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا تو وہ دوبارہ جنگ شروع کر دیں گے۔ دوسری طرف عالمی ریڈ کراس نے خبردار کیا ہے کہ سینکڑوں افراد میں جملہ باقی ماندہ صہیونی قیدیوں اور فلسطینیوں کی زندگی کا انحصار جنگ بندی اور انسان دوستانہ امداد پر ہے۔ خیال رہے کہ فلسطین کی تحریک حماس نے غاصب صہیونی ٹولے کی جانب سے جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے انجام شدہ معاہدے میں درج شقوں کی مسلسل خلاف ورزی پر احتجاج کرتے ہوئے اعلان کر دیا ہے کہ جب تک صہیونی حکومت مکمل طور سے معاہدے کی پابند نہیں بن جاتی، صہیونی قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ بند رہے گا۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس نے غزہ پٹی سے فلسطینیوں کی جبری منتقلی کے منصوبے اور منصوبہ سازوں کے خلاف اور ملت فلسطین کی حمایت میں جمعہ، سنیچر اور اتوار کو ریلیاں نکالنے کی اپیل کی ہے۔ تحریک حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جمعہ، سنیچر اور اتوار کو غزہ پٹی سے جبری منتقلی کا منصوبہ تیار کرنے والے غاصبوں اور ان کے حامیوں کے خلاف متحدہ موقف کے ساتھ عالمی سطح پر صدائے احتجاج بلند کی جائے۔ حماس نے اپنے بیان میں تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ یہ ریلیاں ہماری قوم کے اپنی سرزمین اور حقوق کے دفاع کی حمایت میں نکالی جائیں، جن میں آزادی و خود مختاری، اپنی تقدیر کا فیصلہ اپنے ہاتھوں کرنے کے حق اور غاصبانہ قبضوں سے رہائی کا مطالبہ سر فہرست رکھا جائے۔ تحریک حماس نے اپنے بیان میں تمام بین الاقوامی حلقوں کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے غزہ پٹی پر غاصبوں کے حملے بند کرانے کے سلسلے میں ملت فلسطین کی حمایت کی ہے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مظلوم فلسطینی عوام کو غزہ سے بے دخل کرنے کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے غزہ کو امریکی ملکیت میں دینے کی بات کی ہے اور فلسطینیوں کو مصر اور اردن میں بسانے کی تجویز پیش کی ہے۔ مصر اور اردن نے ٹرمپ کی تجویز منظور نہیں کی ہے اور سعودی عرب نے بھی غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کی سخت مخالفت کی ہے۔ صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ نے ایک بار پھر تل ابیب کی سڑکوں پر مظاہرہ کر کے نتنیاہو حکومت سے حماس کے ساتھ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر کاربند رہنے کا مطالبہ کیا ہے۔ صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ نے صہیونی حکومت کے دارالحکومت تل ابیب میں مظاہرہ کرتے ہوئے شہر کی مرکزی سڑک کو بلاک کر دیا۔ مظاہرین نے نتنیاہو حکومت سے حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کو جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔ صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ کا یہ مظاہرہ ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب ٹرمپ نے ہفتے تک تمام قیدیوں کی رہائی نہ ہونے کی صورت میں جنگ بندی معاہدے کو ختم کرنے اور غزہ پر دوبارہ جنگ مسلط کرنے کی دھمکی دی ہے، اور اس کے جواب میں تحریک حماس کے رہنما سامی ابو زہری نے بھی صاف اعلان کر دیا ہے کہ ان کی تنظیم اپنے وعدے پر قائم ضرور ہے، مگر صہیونی حکومت کی جانب سے معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کے باعث وہ ہفتے کے روز تک تمام قیدیوں کو رہا نہیں کرے گی۔ سامی ابو زہری نے ہفتے کی شب الجزیرہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ ٹرمپ کے بیانات کشیدگی کو ہوا دے رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ صہیونی حکومت معاہدے میں اپنے وعدوں پر عمل کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے صہیونی وزیر جنگ کے بیانات احمقانہ ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کی دھمکیاں بھی بے سود ہیں، وہ بھی ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتی۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان پاکستان کے سرکاری دورے پر ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوغان وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی دعوت پر دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے، جہاں ان کے پاکستانی ہم منصب آصف علی زرداری اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ ارتغان جمعے کو وزیر اعظم ہاؤس پہنچے جہاں شہباز شریف نے ان کا باضابطہ استقبال کیا۔ اس موقع پر پاکستان آرمی چیف جنرل آصف منیر نے بھی ترک صدر سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور ترک صدر کی باضابطہ ملاقات کے بعد فریقین نے 24 نئے معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے۔ اسلام آباد میں اس حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے امید ظاہر کی کہ رجب طیب اردوغان کا دورہ پاکستان مفید ثابت ہوا۔ سرکاری ٹی وی پی ٹی وی نیوز کے مطابق ترکیہ کے صدر پاکستان ترکیہ بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم سے بھی خطاب کریں گے، جس میں کاروباری شخصیات، سرمایہ کار کمپنیوں کے نمائندے شریک ہوں گے۔ جماعت اسلامی پاکستان نے اسرائیلیوں کو نیویارک اور واشنگٹن میں بسانے کی تجویز پیش کی ہے۔ لاہور میں ایک پریس کانفرنس کے خطاب میں امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر مسئلہ فلسطین میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اگر ٹرمپ کو بہت شوق ہے تو وہ اسرائیلیوں کو فلسطین سے لے جا کر واشنگٹن اور نیو یارک میں بسا دیں۔ انہوں نے کہا کہ جب سے سرزمین فلسطین میں دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر بسانے کا سلسلہ شروع ہوا، دنیا کا امن تباہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت نے فلسطین میں جو کچھ کیا ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے حماس اور فلسطینی عوام کی استقامت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کا جو بھی نقصان ہوا ہے، امریکہ اور صہیونی حکومت کو اس کا تاوان ادا کرنا چاہیے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کے ہنگاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق جمعرات کو پارلیمنٹ کے ایوان زیرین لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوتے ہی کانگریس پارٹی اور حزب اختلاف کی دیگر جماعتوں کے ارکان نے حکومت کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ اس کو ایوان میں عوامی مسائل کو اٹھانے کی اجازت نہیں دی جاتی اور حکومت بنیادی امور پر بحث کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر کے او برلا نے اپوزیشن کے اراکین سے پرسکون رہنے اور ایوان کی کارروائی میں رکاوٹ نہ ڈالنے کی اپیل کی، لیکن ہنگامہ جاری رہا، جس کے بعد انہوں نے کارروائی ملتوی کر دینے کا اعلان کر دیا۔ ادھر ایوان بالا راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے ارکان نے وقف ترمیمی بل کے حوالے سے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پیش کیے جانے کے بعد ہنگامہ اور ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ مشترکہ پارلیمانی رپورٹ سے اپوزیشن اراکین کے اختلافی نوٹ کو حذف کر دیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جمعہ رات کو کانگریس سمیت حزب اختلاف کی جماعتوں کے اراکین نے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں جمع ہو کر ماہی گیروں اور قبائلیوں کی حمایت میں حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کانگریس پارٹی کی قومی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی کی قیادت میں ہونے والے اس مظاہرے میں کانگریس کے علاوہ دیگر جماعتوں کے اراکین پارلیمان نے بھی شرکت کی۔ جرمنی کے شہر میونخ میں ایک شخص نے ہجوم پر گاڑی چڑھا دی، جس کے نتیجے میں 28 افراد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق جرمن پولیس کا کہنا ہے کہ گاڑی کی ٹکر سے 28 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 2 کی حالت نازک ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق واقعہ تاریخی مرکز کے قریب پیش آیا۔ گاڑی کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جرمن پولیس کے مطابق حملہ آور 24 سالہ افغان شہری ہے، جس نے پناہ کی درخواست دائر کر رکھی تھی۔ یہ واقعہ سیکیورٹی کانفرنس کے مقام سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر پیش آیا ہے۔ واضح رہے کہ 23 جنوری 2025 کو بھی جرمنی میں چاقو بردار شخص نے حملہ کر کے 2 سالہ بچے اور ایک شخص کو ہلاک کر دیا تھا، جبکہ اس سے قبل 24 اگست 2024 کو جرمنی کے شہر سولنگم میں ایک تہوار کے دوران چاقو کے حملے میں 3 افراد ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی۔ سامعین، دنیا ہر کسی کو مل سکتی ہے، چاہے وہ خدا کا دوست ہو یا دشمن۔ دنیا دوستوں کے لیے انعام اور دشمنوں کے لیے مزید غفلت کا باعث ہوتی ہے، لیکن دین کی نعمت خدا ہر کسی کو نہیں دیا کرتا، بلکہ صرف اور صرف اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ چنانچہ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالی دنیا اپنے محبوب اور ناپسند دونوں کو دیتا ہے، اور اپنا دین صرف محبوب کو دیتا ہے۔ اور سامعین، مومن ہمیشہ حیا کا پیکر ہوا کرتا ہے۔ آج بہت سے لوگ علل اعلان بے حیائی کی نمائش کرتے ہوئے بھی خود کو مومن کہتے ہیں۔ حیا اور ایمان کے رشتے کے بارے میں فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دور ہو جائے تو دوسرا بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اور سمجھ لیجئے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، تھاما ہے جب سے دامن خیر خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں۔ سرکار نے